السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تفسیر سورہ مائدہ آیہ نمبر 44 ہے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. سوری، لاسٹ ٹائم ہماری ایک آیت رہ گئی تھی، اصل میں رکوع تک کرنا تھا لیکن نہیں ہو سکا تھا، تو ہم وہ جو ایک آیت رہ گئی تھی وہیں سے شروع کریں گے، رکوع سے پہلے نمبر کی، رکوع جہاں ختم ہو رہا ہے اس سے پہلی ایک آیت. وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ. تو آئیے دیکھتے ہیں. امید ہے آپ لوگ خیرافیت سے ہوں گے، اور یہ 10 دن عشر ذوالحجہ کی عبادتیں بھی اچھی چل رہی ہوں گی. اللہ تعالیٰ سب سے قبول کرے. جو لوگ بھی قربانی دے رہے ہیں، انفاق کر رہے ہیں، یا ذکر و اذکار کر رہے ہیں، یا جو بھی عبادت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی عبادتوں کو اور قربانی کو قبول فرمائے، اور ہم ہمیشہ ہی اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربانی دینے والے بنیں. یہ دعا کرتے رہیے گا. اور ہم اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو بھی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے فرما برداری کا ثبوت دیا تھا. اللہ کرے کہ ہمارے بچے بھی ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بنے اور والدین کے بھی فرما بردار بنے. تو آئیے دیکھتے ہیں یہود کے جو جرائم ہم پڑھتے جا رہے ہیں. اور ایکچولی یہاں پر یہ مت سوچے گا کہ یہود کے جرائم تھے، بلکہ یہ سوچ کر چلیے کہ یہ سارے ہی آج کل جتنی بھی خرابیاں ہیں آج سب مسلمانوں میں آ چکی ہیں، لہٰذا بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے. کیونکہ ہم جب دوسروں کو دیکھتے ہیں تو اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، لہٰذا اپنے آپ کو یاد رکھیے تاکہ ہم اپنے اندر سے ان برائیوں کو نکال سکیں. تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں آیہ نمبر 43. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وکیف یحکمونک وعندہم التوراۃ فیہا حکم اللہ ثم یتولون من بعد ذلک وما اولئک بالمؤمنین. پہلے سے اصل میں آیتیں چلتی آ رہی تھیں، جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا سحت کے بارے میں کہ وہ لوگ رشوت کھانے والے تھے یا حرام کا مال انہوں نے اپنے لیے جائز سمجھ لیا تھا، اور بھی بہت ساری ان کے اندر خرابیاں عام ہو چکی تھیں. لیکن یہاں پر بہت ہی خاص ان خرابیوں کا ذکر ہے جو کسی بھی قوم کو یا کسی بھی نیشن کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دیتی ہیں. لہذا جب یہ خرابیاں کسی میں عام ہو جائے تو پھر ایسی قوم ہلاکت کی گڑھے کی طرف چلتی چلی جاتی ہے، اور پھر اس کو بچانے والا کوئی نہیں ہوتا. وکیفا، اور کیسے، یحکمونک، وہ حکم بناتے ہیں آپ کو، وعندہم، اور حالانکہ ان کے پاس، التورات، تورات ہے، فیہا، اس میں، حکم اللہ، حکم ہے اللہ کا، ثم، پھر یتولون، وہ مڑ جاتے ہیں یا پیٹ پھیر لیتے ہیں، من بعد ذلک، بعد اس کے، وما، اور نہیں، اولئک، وہ لوگ، بالمومنین، ایمان لانے والے. روانی والا ترجمہ ہے. اور وہ آپ کو کیسے حکم بنا سکتے ہیں جبکہ ان کے پاس تورات ہے جس میں اللہ کا حکم موجود ہے، اس کے باوجود وہ اس حکم سے منہ پھیر لیتے ہیں. حقیقت میں یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے. اور پیچھے سے اصل میں، چونکہ جب تک ہم پیچھے والی آیت نہیں پڑھیں گے تو ہمیں بات سمجھ میں نہیں آئے گی. پیچھے سے ہم پڑھتے آ رہے تھے جو پچھلی دفعہ ہم نے کلاس میں کیا تھا، کہ یہ لوگ جھوٹ بنانے کے لیے جاسوسی کرتے ہیں، اس کے علاوہ ناجائز مال بھی کھاتے ہیں، حرام خوری بھی کرتے ہیں. اگر یہ لوگ آپ کے پاس آئیں تو جو جی چاہے ان کا فیصلہ کرو، ورنہ نہ کرو. اور اگر آپ نہ کریں گے بھی تو وہ آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. ہاں، اگر آپ ان کا فیصلہ کریں تو پھر انصاف سے فیصلہ کیجئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں ہی کو پسند کرتا ہے. اور وہ آپ کو کیسے حکم بنا سکتے ہیں جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم موجود ہے، اس کے باوجود وہ اس حکم سے منہ پھیر لیتے ہیں. حقیقت میں یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے. یعنی جیسے کہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں کے عالم سے پوچھا تھا کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ تم بتاؤ تورات میں کیا حکم ہے اس کا، زنا کا. اور پھر چونکہ اس نے کہا تھا کہ آپ نے مجھے اللہ کی قسم دی ہے لہٰذا میں سچ بتا دیتا ہوں، تو اس نے وہی کہا تھا کہ مطلب تورات میں تو یہی شادی شدہ زانی کی یہی سزا ہے کہ اس کو سنسار کر دیا جائے. لیکن ان کے یہاں کیا ہوتا تھا کہ وہ لوگ امیروں کو تو معاف کر دیتے تھے اور غریبوں پر بس سزائیں نافذ کرتے تھے. اور جس یہودی عالم کا ذکر کیا گیا ہے تو بتایا جاتا ہے کہ وہ ابن سوریہ تھا، فدق کا رہنے والا تھا، اور اس کو تورات کا سب سے بڑا عالم سمجھا جاتا تھا، اور تمام یہودی سے قابل اعتبار اور قابل اعتماد بھی سمجھتے تھے. تو اس نے پوری صورتحال کھول کر رکھ دی تھی. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ آپ کو پہلے تو نبی نہیں مانتے، نعوذ باللہ، آپ پر الزامات لگاتے ہیں، آپ کو جھوٹا کہتے ہیں، منافقوں کے ساتھ مل کر ساری شرارتیں کرتے ہیں، اور بھی آپ کو بہت تکلیف دیتے ہیں. لیکن جب ان کے پاس کوئی ان کا فیصلہ کرنے کے لیے ان کے پاس جو حکم ہے اور وہ اس کو ماننا نہیں چاہتے اپنی تورات کے اپنی کتاب کے حکم کو، تو اس وقت پھر آپ کے پاس آتے ہیں، پھر تب کیسے آپ کو نبی مان لیتے ہیں؟ یعنی آپ دیکھیں کیسے وہ ابن الوقت قسم کے لوگ تھے کہ جب اپنے دل کی ان کو کوئی بات منوانا ہوتی، اپنے نفس کی خواہشات کی بات منوانا ہوتی، تب رسول اکرم کے پاس آتے تھے، حالانکہ ان کی کتاب میں حکم موجود تھا. اور اس لیے آپ دیکھیں کہ سب، یعنی کیوں ان کو کہا گیا، اتنا ورسٹ قسم کا ان کے لیے کیوں جملے استعمال کیے گئے، یعنی کس وجہ سے سب کچھ ہو گیا تھا؟ کہ حرام کا مال کھانے کی وجہ سے ان کے دل ہی سخت ہو گئے تھے، رشوت خوری کی وجہ سے، لوگوں کو ان کی مرضی کے فتوے بیچنا ان کا سب سے پسندیدہ مشغلہ تھا. اور امام قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ یعنی بہت یعنی جھوٹ سننے والے، یعنی بس جو بولتا تھا اس پر وہ بس یقین کر لیتے تھے، کوئی ان کے یہاں پر تحقیق کچھ بھی نہیں تھا. حرام کا مال کھانے کی وجہ سے ان کا حال بہت ہی برا ہو گیا تھا، یعنی ناجائز مال کھا کے، ناجائز پیسہ کھا کے یہ اس طرح سے بن گئے تھے. تو جو بھی حرام ہوگا دراصل وہ سحت ہوگا، یعنی صرف رشوت نہیں آتی اس میں، ہر ناجائز مال وہ سحت ہے. تو ان کے پاس جو کتاب تھی اس سے کم، اور لوگوں کے باتوں پر یہ زیادہ کان دھرنے والے لوگ تھے، یعنی ان کے دل اللہ کے کلام سے خالی ہو گئے تھے اور لوگوں کی باتیں زیادہ ان کے دل و دماغ میں بیٹھ گئی تھی. اور یہ کس وجہ سے تھا؟ جو غذا تھی ان کے جسم میں جو غذا جا رہی تھی، ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک غذا جسم کے لیے ہوتی ہے اور ایک غذا قلب کے لیے ہوتی ہے، اور ان کی دونوں غذائیں خبیث تھیں. یعنی ایک تو سود کھاتے تھے، رشوت کھاتے تھے، ناجائز طریقے سے مال کھاتے تھے، تو وہ ان کے جسم کے حرام مال سے پل رہے تھے، اور جو ان کے قلب تھے، جو ان کے دل تھے، جو ان کی روحیں تھیں، وہ بھی اللہ کے کلام سے خالی ہو گئی تھی. اصل میں اللہ کا کلام ان کے دلوں میں اترتا ہی نہیں تھا، وہ پڑھتے ہی نہیں تھے، اور اگر پڑھتے بھی تھے تو صرف زبان کی حد تک پڑھ لیتے تھے، اس کو دل میں اتارنا ہی نہیں، اس کو دلوں پر لینا ہی نہیں چاہتے تھے. کہ وہ کیا ہے نا علامہ اقبال نے، کہ جب تک نہ ہو تیرے دل پہ نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. تو اس کتاب کو آپ جب تک دل پر نہیں لیں گے، یعنی قرآن بھی آپ دیکھیں، یعنی اس قرآن کو، اس کی آیات کو آپ دل پر نہیں لیتے جب تک، کوئی فائدہ نہیں. آپ نے دیکھو گے کہ بہت سے لوگ اتنا پڑھتے ہیں، ہل ہل کے پڑھتے ہیں قرآن، کتنے لوگ حفظ کر کے نکلتے ہیں. ابھی چند دنوں پہلے کی بات ہے، ایک کیس یہاں پر ہمارے پاس سامنے آیا تھا، ایک فیملی، ایک لڑکا جس کے اوپر سب لوگ بھروسہ کرتے ہیں، جو حافظ قرآن بھی ہے، اور وہی لڑکا، اللہ تعالیٰ معاف کرے، یعنی وہی، دیکھیں کیوں قرآن پڑھنے والے بدنام ہیں، کیونکہ ایسے لوگ اس کو بدنام کرتے ہیں. چند لوگ یہ برا کام کرتے ہیں اور پورے پھر مسلمان بدنام ہوتے ہیں. کہ قرآن جس کے دل میں حفظ ہے، اور وہی لڑکا اگر نشہ آور ادویات سیل کرے، آپ سوچیں کہ کیا ویلیو رہ جائیں گے قرآن پڑھنے والوں کی، کتنا دل کو دھکا لگتا ہے نا. تو قرآن پڑھ لینا کافی نہیں ہے، قرآن کو واقعی میں اللہ کا کلام سمجھنا، شرح صدر ہونا اس کے لیے. ہم کیوں پڑھتے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، کہ اے اللہ تعالیٰ یہ میرا سینہ کھول دے تاکہ بات میری سمجھ میں آ جائے. تو دل پر جب تک نہیں لیں گے نا، زبانوں سے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہمارے یہاں پر بس زبانوں کی حد تک قرآن رکھ دیا گیا ہے. تو یہ لوگ بہت زیادہ ناجائز کمائی کھانے کی وجہ سے ان کے جسم بھی حرام سے پلے بڑے تھے، لہٰذا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا. اور جو دلوں کی غذا تھی، جو روح کی غذا تھی، جو قلب کی غذا تھی، وہ بھی خبیث تھی اصل میں. لا حول ولا قوۃ الا باللہ، جھوٹ بولنا. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بہت صحیح بات لکھی ہے اس وجہ سے. تو اسی لیے دونوں غذاؤں کا بہت اثر ہوتا ہے انسان کے جسم پر، اس کی روح پر، اس کی پوری زندگی پر. تو ہم اپنی روح کو بھی غذا پہنچاتے ہیں. اور ہماری روح کی غذا کیا ہے؟ ہماری روح چونکہ آسمان سے آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی غذا بھی آسمان سے بھیجی، یعنی کلام اللہ، اللہ کا کلام. اور اس کو صرف زبان کی حد تک پڑھ کر نہ رکھ دیں، پلیز اس کو دل پر لیں، اس سے غذا پہنچائے اپنی روح کو. تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم کیسے حکم بناتے ہو رسول اللہ کو، جبکہ تمہارے پاس تورات موجود ہے اور اس میں اللہ کا حکم بھی موجود ہے، لیکن تم تو خود اسے منہ موڑ رہے ہو نا. تو تم تو مومن ہی نہیں ہو، تم تو کافر ہو گئے ہو. تو اللہ کی کتاب کے حکم سے، احکامات سے منہ موڑنا انسان کو کافر بنا دیتا ہے، اصل میں وہ مومن ہی رہتا. تو یہ جو یہودی نام تھا، انہوں نے خود رکھ لیا تھا اصل میں، ان سے کہیں کہا نہیں کہتے کہ تم اپنا نام یہودی رکھو، چونکہ اگلی آیت وہی آ رہی ہے. تو اصل میں انہوں نے اپنا خود ساختہ نام بھی رکھ لیا، خود ساختہ طریقے بھی ایجاد کر لیا، خود ساختہ اپنا ایک دین، نیا دین بھی بنا لیا. اللہ کی کتاب سے ان کو کوئی واسطہ ہی نہیں تھا، اور چونکہ عوام بہت بیوقوف تھی، عوام کتاب سے واقف ہی نہیں تھی، عوام کو کتاب سے واسطہ ہی نہیں تھا، لہٰذا جو آنکھیں بند کر کے جو ان کے علماء کہتے تھے، وہ بلائنڈلی فالو کرتی چلی جاتی تھی عوام ان کی. اسی لیے عوام کا کتاب سے روشناس ہونا یا کروانا کتنا ضروری ہے آپ بتائیے، عام لوگوں کو اللہ کی کتاب سے مانوس کروایا جائے، اللہ کی کتاب کے احکامات ہر ایک کو معلوم ہونے چاہیے. آپ بتائیے، آپ ایگری کرتے نہیں کرتے اس بات سے کہ انسان کب بہکتا ہے یا کب کسی دوسرے کو یعنی بلائنڈلی کب فالو کرتا ہے؟ جی جزاک اللہ خیرن، کب فالو کرتا ہے دوسرے کو؟ جب وہ خود نہیں جانتا، ہے نا؟ تو اگر ہم خود جانیں گے تو پھر الحمدللہ ہم نے، جیسے کہ مثال کے طور پر اگر ہم کو کسی نے بتا دیا کہ دیکھیے فلاں آگے جو ہے آپ جا رہے ہیں، ٹریولنگ کر رہے ہیں، آپ سفر کر رہے ہیں، اب جیسے ہندوستان میں آپ نے دیکھا ہوگا بہت جگہ گھاٹ ہے، جو پہاڑی علاقے ہوتے ہیں، جیسے پاکستان میں بھی ہوں گے اس طرح سے، تو بہت گھاٹ ہوتے ہیں، راستے بالکل بہت ہی ٹیڑھا میڑھا ہوتا ہے، بالکل ایک زگ زیگ کی طرح ہے نا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ آگے جو ہے بالکل ایک دم رائٹ میں مڑ جانا ہے. تو ہم پہلے سے کوشن دے دیے جاتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پر آگے مڑنا ہے تو بہت گھاٹ ہے یہاں پر، لیفٹ سائڈ میں کھائی ہے بالکل، گاڑی گر جائے گی آپ کی، تو کتنا احتیاط سے گاڑی چلائی جاتی ہے. تو پہلے سے جب بتا دیا جائے تو انسان تھوڑا سا محتاط ہو جاتا ہے. تو جب عوام کو کتاب کا علم ہی نہیں ہوگا تو وہ محتاط کیسے ہوگی؟ جب اس کو عوام کو معلوم ہی نہیں کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے، اللہ کی کتاب ان سے کیا تقاضا کرتی ہے، تو پھر وہ بھلا کیسے اس بات کو مانیں گے؟ تو بہرحال ایک بات کو یاد رکھیں آپ، کیونکہ اگلی جو آیت ہم جہاں لاسٹ پڑھیں گے تو وہ وہی ہوگی کہ تم اللہ تعالی کی کتاب کے علاوہ اگر فیصلہ کرتے ہو تو تم کافر ہو. تو حکم کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالی نے فیصلہ قرآن میں دیا ہے، حکم دیا ہے اللہ تعالی نے، تو سب سے پہلے ہم قرآن کی بات مانیں گے، جو اللہ کا حکم ہے، جو نس نون سواد نس سے ثابت ہے. اس کے بعد اللہ تعالی نے اپنے رسول کو بھی اجازت دی کہ وہ بھی جو حکم دیں گے ان کی اطاعت کی جائے گی. جیسے کہ ہم کو قرآن میں رجم کا حکم نہیں ملتا شادی شدہ زانی کے لیے، لیکن حدیث سے ثابت ہے اور خود رسول اکرم نے اس کو امپلیمنٹ بھی کیا مدینہ میں، تو یعنی آپ کے عمل سے بھی ثابت ہے. یعنی صرف آپ کا زبانی حکم موجود نہیں ہے بلکہ آپ کا اس کو امپلیمنٹ کرنا بھی ثابت ہے، اور ہزاروں گواہ موجود تھے جب آپ نے اس کو امپلیمنٹ کیا تھا. ٹھیک ہے، تو دوسرا جو ہوگا شریعت کیا ہوگی، یعنی حکم کیا ہوگا، وہ رسول اللہ کا حکم ہوگا، وہ بھی رسول اکرم کو بھی اللہ تعالی نے اجازت اختیار دیا تھا اور اللہ کے حکم سے کہتے تھے رسول اکرم، خود اپنی مرضی سے نہیں کہتے تھے. ٹھیک ہے، اب یہ دو چیزیں ہو گئی. اس کے بعد کہاں سے ہم فیصلہ لیں گے؟ اب اگر کوئی بات کا کلیئر کٹ فیصلہ ہم کو، کوئی واضح ہم کو فیصلہ قرآن میں نہیں ملتا، حدیث میں نہیں ملتا، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ قرآن اور سنت کی روشنی میں پھر فیصلہ کیا جائے گا، اور تب پھر اس کو تعزیرات کہتے ہیں. تعزیرات یعنی جو جج ہوتا ہے وہ تمام ثبوتوں کو دیکھ کر جج فیصلہ کرتا ہے قرآن اور سنت کی روشنی میں، جو ایویڈینس ہوتے ہیں. تو یہ چیز ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور فیصلہ کر ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے، شریعت کو ماننا بہت زیادہ ضروری ہے. جو شریعت سے انکار کرتا ہے یا شریعت کے فیصلوں کو امپلیمنٹ بھی نہیں کرتا، اپلائی بھی نہیں کرتا اور اس کو ماننا بھی نہیں چاہتا، ایسے لوگوں کو کافر، فاسق اور ظالم کہا گیا ہے قرآن میں، سورہ مائدہ ہی میں آئے گا وہ. تو شریعت کو یہ کھیل تماشا نہیں ہے کہ آپ جب دل چاہے مان لیں اور جب دل چاہے نہ مانیں، نہیں، یہ تو اللہ کا حکم ہے. تو آپ اگر اللہ نہ کرے کوئی شریعت کو نہیں مانتا ہے، مطلب وہ کھلم کھلا اللہ تعالی کے حکم کی نافرمانی کر رہا ہے. تو جو ان کے احبار تھے، جو ان کے رہبان تھے، سب کچھ، سب اس میں انوالو ہو گئے تھے، سارے کے سارے. تو آئیے دیکھتے ہیں آگے، اگلی آیت دیکھیے، یعنی رکو کے بعد والی آیت، بہت ہی خوبصورت آیت ہے جس میں تورات کو نور کہا گیا ہے. انا انزلنا التوراۃ فیہا ہدی و نور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. لفظي ترجمة پہلے دیکھ لیتے ہیں. انا بے شک ہم، انزلنا نازل کی ہم نے، التوراتا تورات، فیہا اس میں، ہدن ہدایت، و نور اور نور ہے، یحکم فیصلہ کرتے، بیہا ساتھ اس کے، النبیون انبیاء، الذین وہ جو اسلموا وہ فرما بردار تھے، للذین لیے ان کے جو ہادو وہ یہودی ہوئے، و ربانیون اور اللہ والے، والاحبار اور علماء، بما بوجہ جو استحفظوا وہ ذمہ دار کیے گئے تھے، من کتاب اللہ کتاب میں سے اللہ کی، وکانو اور تھے وہ، علیہ اس پر، شہداء گواہ، فلا تو نہ تخشو الناس تم ڈرو لوگوں سے، وخشونی اور تم ڈرو مجھ سے، ولا اور نہ تشترو تم خریدو، بھی آیاتی بدلے آیت کے میری، سمنن قیمت، قلیلن تھوڑی، ومن لم اور جس نے نہیں، یحکم اس نے فیصلہ کیا، بما ساتھ جو، انزلا نازل کے اللہ اللہ نے، فاولائک تو وہ لوگ، ہم الکافرون وہی کافر ہیں. اس کو انڈر لائن کریے گا. کہ جن لوگوں نے اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہ کیا وہی کافر ہیں. اور تین بار یہ آیتیں آگے آئیں گی انشاءاللہ, آگے آگے ہم جہاں جہاں آئیں گے ہم دیکھتے جائیں گے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. پھر ایک اور جگہ تھے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, جو لوگ اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلہ نہ کریں تو وہ ظالم ہے فاسق ہے. اور یہاں کافر کا لفظ آیا ہے, آپ دیکھ رہے کتنا ہارش ورڈ ہے کہ ان کو سیدھا سیدھا کافر قرار دے دیا گیا ہے کہ جو اللہ کے احکامات کی پیروی نہیں کرتے یا اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے. اب یہاں پر کہا گیا کہ جو یہودی بن گئے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے تورات نازل کی تھی, اس میں ہدایت تھی, نور تھی, اور اسی کتاب کے مطابق جو تمام انبیاء تھے وہ فیصلے کرتے تھے اور وہ فرما بردار تھے سارے کے سارے. اور کس کے لیے فیصلے کرتے تھے؟ یہ لوگ جو اب یہودی بن گئے ہیں ان کے لیے فیصلے کرتے تھے. پہلی بات ہم یہاں یہ دیکھتے چلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تورات کو کن ناموں سے یہاں پر متعارف کروایا ہے, یعنی کس طرح سے انٹروڈکشن دیا گیا ہے تورات کا, اور اسے تورات کی اہمیت ہم کو پتہ چلتی ہے. پھر تورات یہ وہ کتاب ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی, اور ہم سب جانتے ہیں کہ کچھ تختیاں تھیں جس پر لکھی ہوئی جو احکامات تھے وہ نازل ہوئے تھے, اور باقی کی چیزیں ہو سکتا ہے جو کتاب میں تھی, یعنی جو ایسا نہیں کہ صرف جو تختیوں پر نازل ہو گئی تھی وہ وہی کتاب تھی بس, نہیں بلکہ اور بھی کتاب یعنی احکام الہی موجود تھے جو کہ بعد میں اس کو لکھے بھی گئے یعنی کتاب کی صورت میں, اور وہ لوگ جانتے بھی تھے اس کو. اور کہا جاتا ہے کہ قرآن کو مہیمن کہا جاتا ہے. مہیمن جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ مرغی کیسے اپنے بچوں کو پروں میں چھپا لیتی ہے کسی دشمن کے ڈر سے, حفاظت کرتی ہے, تو مہیمن حفاظت کے معنی میں آتا ہے. انشاءاللہ جب یہ موقع آئے گا تب اس کی بھی ہم بات کریں گے. تو یہاں پر بس اتنا سمجھ لیجیے کہ قرآن دراصل مہیمن ہے, ایک نام قرآن کا یہ بھی آیا ہے, اور اس نے تمام کتابوں اور تمام شریعتوں کو جمع کر لیا ہے. ٹھیک ہے, یعنی تورات بھی اس میں موجود ہے, انجیل بھی اس میں موجود ہے, جتنے بھی جو صحف آئے تھے, صحف ابراہیم و موسیٰ, جو بھی تھی وہ ساری قرآن میں سمجھے جمع کر دی گئی ہیں. یعنی قرآن دیکھا جائے تو ان تمام کتابوں کی حفاظت کرتا ہے. جو اللہ تعالیٰ کو احکام باقی رکھنے تھے وہ سب کے سب قرآن میں جمع کر دیے گئے ہیں الحمدللہ. تو یہاں پر سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں زمانے والا ترجمہ ایک بار دیکھ لیجیے کہ بلا شبہ ہم نے تورات اتاری جس میں ہدایت اور روشنی ہے, اسی کے مطابق اللہ کے فرما بردار نبی ان لوگوں کے فیصلے کیا کرتے تھے جو یہودی بن گئے تھے اور اللہ والے, یعنی خدا پرست یہاں پر جملہ ہے, ربانیون, اور علماء بھی اسی تورات کے مطابق فیصلے کرتے تھے کیونکہ وہ اللہ کی کتاب کی حفاظت کے ذمہ دار بنائے گئے تھے اور وہ اس کے حق ہونے کی شہادت بھی دیتے تھے. لہذا تم لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو, اور میری آیات کو حقیر سے معاوضے کی خاطر بیچ نہ کھاؤ. اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہیں. ایک اور ترجمہ بھی لکھ لیجیے تاکہ بات اور اچھے سے سمجھ میں آ جائے. بے شک نازل کیا ہم نے تورات کو, اس میں ہدایت اور روشنی ہے, فیصلہ کرتے تھے ساتھ اس کے پیغمبر جو مطیع تھے اللہ کے واسطے ان لوگوں کے جو یہودی ہوئے, اور فیصلہ کرتے تھے اللہ والے اور علماء اس لیے کہ وہ نگران بنائے گئے تھے کتاب اللہ کے, اور تھے وہ اوپر اس کے گواہ. بس نہ ڈرو تم لوگوں سے اور ڈرو مجھ سے, اور نہ بیچو تم میری آیتوں کو مول پر تھوڑے سے, اور جو نہ فیصلہ کرے ساتھ اس کے یعنی اس کتاب کے جو نازل کیا اللہ نے, تو یہی لوگ کافر ہیں. اب آپ بتائیے یہ ترجمے سے ہی بہت چیزیں اچھی طرح واضح ہو گئی ہیں. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ یہاں پر میری آیات کو تھوڑی قیمت کے عوض نہ بیچو, یہ بات تھوڑی سی سمجھ لیجیے. ہمارے پر اس کا کانسیپٹ یہ لے لیا گیا کہ اچھا قرآن کو بیچنا نہیں چاہیے یا جو بھی دینی کتابیں اس کو بیچنا ہی نہیں چاہیے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ, ایسی بات نہیں, کوئی بھی بات کو غلط نہ سمجھا جائے. اسی لیے قرآن کی قیمت نہیں کہتے, کہتے قرآن کا ہدیہ دو. ٹھیک ہے چلیں, اگر احتراماً اور احتیاطاً ایسا کہتے تو بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر آپ پرنٹ کر کے قرآن کو پڑھنے کے لیے سیل کر رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی اس کی قیمت آپ لے رہے ہیں قرآن کی قیمت, تو چونکہ آپ اپنا پیپر اس میں لگا رہے ہیں, آپ پرنٹنگ کا جو خرچہ ہے وہ لگا رہے ہیں, محنت ہے, سب کچھ ہے, تو اس کی بنا پر اگر آپ اس کا یعنی جو آپ قرآن کی قیمت نہیں لے رہے نا, آپ تو اللہ کی کتاب کو پڑھنے کے لیے آسانی پرووائڈ کر رہے ہیں لوگوں کو تاکہ ان کے ہاتھ میں مصحف موجود رہے اور وہ دیکھ کر تلاوت کر سکیں. تو یہ قیمت لینا گناہ میں نہیں آئے گا. قیمت لینے کا مطلب کیا ہے یہاں پر؟ قیمت لینے کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہ ماننا, اور دل سے جو فتوی دینا لوگوں کے پسندیدہ اور اپنی خواہشات کے مطابق فتوی دینا, اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو اس طرح سے بیچنا کہ اس کے ذریعے دنیا کمانے لگو. جیسے کچھ لوگ کاروباری بنا لیتے ہیں تعویذ بنانے کا، تعویذ کو بیچنے کا. جیسے مجھے ہمیشہ یاد آتی ہے کہ ہمارے پڑوس میں کوئی تھے اور ان کا بیٹا کچھ گم ہو گیا تھا یا کہیں چلے گئے تھے، مطلب ناراض ہو کر، واللہ عالم کیا تھا. تو وہ اتنے معتقد تھے کسی مولانا کے، اتنے زیادہ معتقد تھے کہ جو وہ کہیں بس وہ پتھر کی لکیر حرف آخر. تو تعویذ وغیرہ بھی کچھ لینے لگے اپنے بیٹے کو واپس بلانے کے لیے اس طرح سے، تو کہنے لگے کہ مولانا کہا کہ اچھا آپ نے 11 روپے کا خریدا تھا نا تعویذ، اس لیے آپ کا بیٹا واپس نہیں آیا، آپ مہنگا والا تعویذ خریدیے تو بیٹا جلدی آ جائے گا. استغفر اللہ، آپ خود سوچیں کیسے لوگ، یعنی کون کس کو، اب یہاں پر آپ خود بتائیے کہ کیسے سادہ لوہ لوگ ہیں ہمارے یہاں کے، کہ کیسے ان کی نادانی سے لوگ کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، بس اس وقت جتنا افسوس کرے کم ہے، بہرحال چھوڑ دیجئے. تو قرآن کی قیمت لینا کیا ہے؟ کہ قرآن کو غلط معنوں میں استعمال کرنا، اس کے ذریعے سے غلط فیصلے اور فتوے دینا، اس کو صرف دنیا کمانے کا ذریعہ بنا دینا، وہ معنوں میں ہے قرآن کی قیمت. تو بہرحال یہاں پر جو بات آ رہی ہے اس کو ہم سیکوینس سے دیکھتے چلتے ہیں. بے شک ہم نے تورات نازل فرمائی، یعنی ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر، جو موسیٰ بن عمران تھے، ان پر تورات نازل کی جس میں ہدایت ہے، فیہا ہدن. سبحان اللہ، یعنی قرآن بھی کیا ہے، قرآن بھی رہنمائی کرتا ہے ہماری، قرآن کو بھی ہدایت کہا گیا ہے. کیا ہم پڑھتے ہیں جب سورہ بقرہ ہم شروع کرتے ہیں تو وہاں کیا آتی ہے آیت، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدن للمتقین. کن کے لیے ہے یہ؟ متقین کے لیے رہنمائی ہے، ہدایت ہے. تو تورات میں بھی سیم ایسے ہی ہدایت تھی جیسے قرآن میں الحمدللہ، کیونکہ سب اللہ کا کلام ہے نا. یہ سب دیکھا جائے تو ساری جو کتابیں تھیں کسی طرف سے نازل ہوئی تو سب کی تعلیمات بھی ایک ہی جیسی ہوں گی لازمن. یعنی تورات ایمان اور حق کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور گمراہی سے بچاتی ہے. یعنی اس میں ہدایت تھی، رہنمائی تھی تورات میں بھی، جیسے آج ہمارے پاس قرآن ہے، تو سیم ایسے ہی ان کو تورات دی گئی تھی. اور نور، نور کا لفظ آیا ہے، نور بہت سارے معنوں میں آتا ہے. نور ہم جانتے ہیں کہ نور اٹ سیلف، یعنی جو روشنی ہوتی ہے. نور یہ بھی کہ جس سے اجالا پھیلتا ہے، یعنی جو دوسروں کو بھی روشنی جہاں سے ملتی ہے یا جس کی وجہ سے لوگ دیکھ سکتے ہیں، ہے نا. تو نور کے کئی معنی ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا کہ اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے. اور قرآن کو بھی ایک نام نور کہا گیا ہے، قرآن کو بھی نور کہا جاتا ہے، سبحان اللہ. یعنی جس کی روشنی میں آپ اپنا راستہ طے کر سکتے ہیں، جس سے جہالت کے اندھیرے دور ہوتے ہیں، جس سے ہدایت کی روشنی ملتی ہے، اور جس کی روشنی میں انسان اپنا راستہ طے کر سکتے ہیں، یعنی راستہ واضح اور صاف ہو جاتا ہے. آپ خود مجھے بتائیے کہ اندھیروں سے گھبراہٹ اور وحشت ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ آپ بتائیے. ہر ایک کو ہمیشہ رات میں کیوں ڈر لگتا ہے، دن میں کیوں نہیں لگتا ڈر؟ اور اسی طرح سے اندھیرے سے ہر کوئی گھبراتا کیوں ہے، ڈرتا کیوں ہے؟ جنگل میں کیوں نہیں جاتے ہم اندھیرے میں رات میں؟ دن میں ہم انجوائمنٹ کے لیے چلے جائیں گے کہ اچھے ہرے بھرے درخت ہیں، چلے دیکھنے چلتے ہیں. سمندر کا اندھیرا آپ دیکھیں کہ دن میں ہم سمندر دیکھنے جاتے ہیں، کارنش جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ دن میں کتنا اچھا لگتا ہے وہ منظر، لیکن رات میں ہم کیوں نہیں جاتے ہیں؟ اندھیرا ہوتا ہے. تو اندھیرا ویسے ہی آپ دیکھیں انسان کے اندر ایک وحشت سی طاری کرتا ہے، یعنی ایک فطری ڈر ہے انسان کے دل میں اندھیرے سے. تو سوچے کہ جو ظاہری اندھیرا ہے وہ اتنا وحشت ہمارے اندر پیدا کرتا ہے اور ڈر دلاتا ہے ہم کو، تو آپ سوچے کہ جو مانوی اندھیرا ہوگا، جو انسان کو ضلالت اور گمراہی کے گڑھے میں گرا دیتا ہے، جو انسان کو بالکل بلائنڈ کر دیتا ہے کہ اس کو کچھ نظر نہیں آتا، اور وہ والا جو جہالت کا اندھیرا ہے وہ انسان کو سیدھا جہنم کے گڑھے میں گراتا ہے. تو جتنے بھی انبیاء آئے ان سے پہلے جو بھی اندھیرے تھے اصل میں، ظلم کے، زیادتی کے، شرک اور بت پرستی کے اور کفر کے، ان کو بھی اندھیرے کہا گیا ہے، اس کو زمانے جاہلیت کہا گیا ہے. اور جب قرآن اللہ کی کتاب آتی ہے، تورات ہو یا قرآن ہو، تو اس کو پھر روشنی کہا گیا ہے. تو سبحان اللہ، تورات کی بھی وہی کوالٹیز تھی جو قرآن کی ہے ابھی، الحمدللہ. قرآن بھی روشنی ہے، اصل میں نور ہے، اٹ سیلف وہ نور ہے، اور دوسروں کو بھی وہ روشنی دکھاتا ہے، دوسروں کو بھی اس راستے پر لے آتا ہے. اتنی واضح، روشن اور صاف و شفاف اس کا راستہ ہے کہ ہر کوئی، ایون رات کے اندھیرے میں بھی اس قرآن کے راستے پر کوئی چلتا ہے تو اس کے لیے راستہ روشن ہو جاتا ہے، الحمدللہ. یعنی وہ اپنی منزل مقصود کو پا لیتا ہے، اس کے لیے پھر بھٹکنے کے اور بہکنے کے کوئی چانسز نہیں ہوتے، جو قرآن کو اپنے لیے نور بناتا ہے. اور قرآن نور ہے الحمدللہ، اور تورات بھی ایسی نور تھی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے تو انزلنا، ہم نے نازل کیا تورات، فیہا ہدن و نور، اس میں ہدایت اور نور تھی، نور تھا. اور کہتے ہیں یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ہادوا والربانیون والاحبار، کہ فیصلہ کرتے تھے ہمارے سارے انبیاء اس سے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام یعنی جو بنی اسرائیل میں بہت سارے پیغمبر ہے، کوئی ایک پیغمبر نہیں تھا، ان سب کے لیے تورات تھی، تو اس کے مطابق فیصلہ کرتے تھے ہمارے انبیاء سارے، ان لوگوں کے لیے جو فرما بردار تھے، ایسا نہیں کہ سارے کے سارے نافرمان تھے ان کے. اب یہ جو یہودی بن گئے، ہادو جو یہودی بن گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہودی نہیں بنایا تھا، انہوں نے خود اپنا نام یہودی رکھ دیا. اور ربانیون والاحبار، ربانی رب سے نکلا ہے، یعنی جو بہت رب کو یاد کرنے والا ہوتا ہے، جیسے ہمارے جس کو ہم بہت عبادت گزار جو کہتے ہیں، تو وہ ربانی اللہ والے، یعنی جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. تورات میں ایک ایسا دستور عمل تھا، عقائد تھے، اعمال تھے، سب کچھ تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا، سب کو سب پر پانی پھیر دیا، سب کو چھپا دیا، اور اپنی مرضی کی باتیں لوگوں تک پہنچاتے تھے. نہ وہ اللہ کی کتاب کو ماننا چاہتے تھے، نہ اللہ کی کتاب کے فیصلوں کو ماننا چاہتے تھے، اور یہ اپنا نام انہوں نے خود سے یہودی رکھ لیا تھا. تو انبیاء خود بھی اس پر عمل کرتے تھے، اور جو لوگوں کے معاملات تھے، جو لوگوں کے مسائل تھے، وہ سب تورات کی روشنی میں حل کیا کرتے تھے اللہ کی کتاب کے مطابق. جو ان کے متقی علماء تھے، ان کا بھی یہی حال تھا، جو نیک علماء تھے ان کے، جو مشائخ تھے، جو مفتی تھے. احبار حبر سے نکلا ہے، حبر 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 سیاہی کو، انک کو کہتے ہیں. تو احبار ان کو اس سے کہا گیا کہ جو فتاوا لکھتے ہیں، کیونکہ پین کی ضرورت پڑتی ہے نا، تو جتنے بھی ہمارے آج مفتیان کرام ہیں، تو وہ بھی فتاوا لکھتے ہیں نا، اور فتاوے لکھے بھی جاتے ہیں. تو اس سے ان کو احبار، کتنا خوبصورت نام دیا گیا ہے، اور اس سے ہم کو انک کی اہمیت پتہ چلتی ہے، سبحان اللہ. اور آپ سوچیں کہ لکھنے کا کام کب سے جاری تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے، جب سے تورات نازل ہوئی تھی جب سے. تو جو ان کے متقی علماء تھے، جو ان کے مشائخ تھے، ان کا بھی یہی حال تھا کہ وہ اسی کتاب کے مطابق فیصلے کرتے تھے جو ان کو اللہ کی کتاب میں ملتے تھے، اور اسی لیے ان کو کتاب کی حفاظت کا کام سونپا گیا تھا. اور یہ حفاظت دونوں صورتوں میں تھی، ایک علم کے ذریعے سے اور دوسرا عمل کے ذریعے سے. اور علم کے ذریعے سے حفاظت اس طرح تھی کہ نہ تو تورات کے الفاظ میں کوئی چینجز کیے جائیں گے، رد و بدل کیے جائیں گے، نہ ترمیم کی جائے گی، نہ تنسیخ کی جائے گی، اور نہ ہی آیات کو غلط مفہوم، غلط معنی پہنا کر پیش کیا جائے گا. ٹھیک ہے، آپ سمجھ رہے ہیں. لیکن انہوں نے کیا کیا تھا بعد میں، تورات کے ٹیکسٹ کو ہی چینج کر دیا ہے نا. ایک تو بات کو بدل دیتے تھے، جو اس کی جگہ ہے بات کی، اس کو وہاں سے ہٹا کر کہیں اور رکھ دیتے تھے، اس کا غلط معنی اور مفہوم پہنا دیتے تھے اس کو. اور ان کی ضرورت اتنی بڑی آگے اس صحت کی وجہ سے، حرام مال کھانے کی وجہ سے، کہ انہوں نے اللہ کی آیت کے جو ٹیکسٹ تھے اس کو چینج کر لیا. تو جو ان کے متقی علماء تھے، وہ تو اس کتاب کی حفاظت کرتے تھے، علمی طریقے سے بھی اور عملی طریقے سے بھی. تو علمی طریقے سے کیسے، کہ نہ اس کے الفاظ میں کوئی چینجز کیا انہوں نے، نہ کوئی رد و بدل کیا، نہ اس کو منسوخ کیا، اور نہ ہی غلط معنی پہنا اللہ کی آیت کو انہوں نے. اور عملی حفاظت اس طرح سے تھی کہ اس پر ٹھیک طرح سے عمل کیا جائے، اور فیصلے اسی کے مطابق کیے جائیں. لیکن بعد میں ایسے ناخلف علماء، ایسے ناخلف ان کے مفتی پیدا ہوئے، انہوں نے خود معنوی تحریف بھی کر دی، یعنی تورات میں اللہ کی کتاب کے معنی میں اپنی منمانی مرضی شامل کر دی، اور لفظی تحریف بھی کر دی، اللہ کی آیات کو بھی چھپایا، اور بعض دفعہ اضافے بھی کر دی اللہ کی کتاب میں، اور اس طرح کتاب اللہ کو بیچ کر کھانے لگے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یعنی عملی لحاظ سے بھی کتاب اللہ کے احکامات کو انہوں نے پیچھے ڈال دیا تھا. لیکن یہاں پر بہت الرٹ رہنے کی ضرورت ہے، یہاں پر صرف یہ نہ سوچے کہ صرف یہود کی بات کی جا رہی ہے. یہاں اصل میں مجھے تو ایسے لگ رہا ہے، ڈر بھی لگ رہا ہے، کہ اس میں آج امت مسلمہ کی تصویر نظر آ رہی ہے. آج ہمارا بھی کیا حال ہے، آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی کتاب کو بیچ کر کھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، یعنی غلط فتوی اور غلط فیصلے دے کر اللہ کی آیات کا غلط معنی اور مفہوم بتاتے ہیں. قرآن کی آیات کو تو نہ چینج کر سکے وہ ٹیکسٹ کو، لیکن اس کے معنی کو انہوں نے بدل دیا، کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس درجے فقیحان حرم بے توفیق والا معاملہ ہے. کتنے غلط غلط معنی پہنائے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے غلط مفہوم بتائے جاتے ہیں. کچھ لوگوں نے شراب کے احکامات کو یہ کہہ دیا کہ کہاں شراب کی حرمت ہے ہی کہاں قرآن میں، آرام سے تم شراب پی سکتے ہو، ساری چیزوں کو جائز قرار دے دیا، کیونکہ وہ قرآن سے بس معنی اخذ کرنا چاہتے ہیں، حدیث کو بھی نہیں لینا چاہتے ہیں. تو یہاں پر اصل میں خطاب تو یہود سے ہے، نصارہ سے ہے، لیکن اس میں مسلمان بھی شامل ہیں، اور مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو الرٹ رہنا، اللہ کی کتاب جو اللہ نے نازل کی اسی کے مطابق فیصلے کرنا، وہی کے مطابق اپنے منمانی فیصلے نہ کرنا، کافروں کے کام نہ کرنا، کافروں کی طرح نہ بن جانا. اگر تم اللہ کی کتاب سے فیصلے نہ لوگے تو تم کافر بن جاؤ گے. اور آج ہمارے یہاں پر کہاں جاتے ہیں لوگ، ہم لوگوں نے جو شریعہ کانفرنس کروائی تھی اکولہ میں، اور اکثر جو ہمارے جو بھی بڑے بڑے سٹیز میں جانا ہو اتفاق سے دہلی ہے، بنگلور ہے اور لکھنؤ، حیدرآباد، پونہ وغیرہ، شریعہ کورس کے نام سے ہم لوگوں نے ایک کورس کروایا تھا، 3 دن کا ورک شاپ تھا وہ، اور اس میں یہی 3 آیتیں بیسیکلی، یعنی یہ 3 آیتیں تھیم تھی اس میں کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. علامہ آلوسی اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ اس کے بارے میں وہی لکھتے ہیں کہ کتنے سخت الفاظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا. آپ دیکھیں کہ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ کافر ہیں، جو لوگ اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ ظالم ہیں، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ فاسق ہیں. تو بہت اچھا ہے وہ 3 دن کا ورک شاپ ہے، وہ بہت شارٹ بھی ہے اور بہت زیادہ اس میں معلومات بھی ہوتی ہے، ہم کو شریعت کی سمجھ بھی آتی ہے. اصل میں اس میں اتنے ورسٹ الفاظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے ہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، یعنی کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے یا حدیث کے مطابق فیصلہ نہ کرتے، وہ کافر ہیں، ظالم ہیں، فاسق ہیں. ان کا وصف یہ بتایا گیا ہے، اور وہ اسلام کی حدود سے ہی سمجھے نکل گئے، اسلام سے ہی باہر ہو گئے، خارج ہو گئے وہ لوگ اسلام سے. اور آج کتنے لوگ ہیں جو یہ تقاضے کریں، خود مسلمان ہی تقاضے کریں کہ اچھا یہ سارے احکامات ختم کر دیے جائیں، قرآن سے سارے جو اسٹرکٹ احکامات ہیں نکال دیے جائیں، آج کے دور میں نہیں چل سکتے. کچھ لوگوں نے خود ساختہ ہی پردے کے احکام کو خود بخود پس پشت ڈال دیا، جس طرح سے چاہا من چاہے اس کی تفسیر کر ڈالی. شراب اور جوئے کے بارے میں بہت سے لوگ پہلے ہی کنفیوژن کا شکار ہیں، کہتے ہیں کہ کہاں منع ہے، یہ تو صرف شیطانی عمل کہا گیا، اس کو حرام تھوڑی ہے کہتے ہیں. پی سکتے ہیں آپ شراب، ہلکا نشہ کر سکتے ہیں آپ، جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ جس کی کثیر مقدار نشہ پیدا کرے اس کی قلیل مقدار بھی حرام ہے. کہتے ہیں پردے کی کیا ضرورت ہے، آپ سر پر دوپٹہ اوڑھ لو، بس حجاب لے لو اور فل ڈریس پہن لو، اوپر ابایا اور چادر کی ضرورت نہیں. من مانی تاویل کر رہے ہیں، جبکہ لباس کے اوپر خمار کی بات کی گئی ہے. لیکن آج کل کے نام نہاد علماء اور پھر ان کے فالوورز کہتے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں، چادر کی کوئی ضرورت ہی نہیں، ابائے کی ضرورت ہی نہیں، یہ تو ملاؤں کی ایجاد کردہ چیزیں کہتے ہیں، یہ چادر اور حجاب اور ابایا. لا حول ولا قوۃ الا بالله، کیسے کیسے خود سے فتوے لگاتے ہیں، کیسے اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر خود سے فیصلے کر رہے ہیں. اور عدالت میں بھی جو لوگ، جیسے کہ آپ کو جب ہندوستان میں جو مسلم فیصلہ بورڈ ہے اور اس کی اسپیشل اجازت لی گئی ہے، تو ہمارے علماء نے الحمدللہ بہت سٹرگل کر کے مسلم فیصلہ بورڈ کی، یعنی جو شریعہ کمیٹی ہے، اس کی اجازت لی تھی کہ جو ہمارے آئلی قوانین ہیں، جیسے نکاح ہے، طلاق، وراثت، وصیت، نفقہ، دودھ پلانا، یہ ساری چیزیں، تو یہ مسلمان اپنے قرآن کے مطابق حل کریں گے. ٹھیک ہے، جو جرائم ہیں وہ ہندوستان کے جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے مطابق سالو ہو. لیکن ہمارے بہت سارے مسلمان عدالت میں جاتے ہیں، جب وہاں ان سے جج پوچھتا ہے، وکیل پوچھتا ہے کہ آپ کون سے فیصلہ کروانا چاہیں گے، انڈین کانسٹیٹیوشن کے لحاظ سے یا آپ کا جو مسلم پرسنل بورڈ ہے اس کے حساب سے، تو ہمارے مسلمان، نام نہاد مسلمان کہتے ہیں کہ ہم کو انڈین کانسٹیٹیوشن کے حساب سے فیصلہ کروانا ہے. اور پھر ان کے انہی ایسے ہی کاموں کی وجہ سے پھر ہندوستان میں بار بار پھر وہ لہر اٹھتی ہے کہ یونیفارم سول کوڈ نافذ کر دیا جائے، کہ یعنی اب کوئی مسلم پرسنل بورڈ نہیں ہوگا، سب کو ایک جیسے احکام، یعنی شادیاں بھی اب وہ ان کے ہندوؤں کے طریقے سے کرنا پڑیں گی یا کورٹ کے طریقے سے کرنا پڑے گی، نکاح، وراثت، طلاق، جو ہندوستان کا قانون ہے ویسے کرنا پڑے گا. تو ہماری وجہ سے اور مشکلات پیش آتی ہیں. فاسق اس کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑتا ہے، جو مسلمان ہوتا ہے لیکن جو اللہ تعالیٰ کی حدود کو کھلم کھلا کراس کرے، حدود کو توڑے، بار بار نافرمانی کے کام کرے. فسقہ، یہ جو فلاور جب بننے سے پہلے کلی آتی ہے نا بڈ، اس کو بھی کہتے ہیں. تو آپ نے دیکھو گے کہ پھول جب کھلتا ہے تو پہلے کلی ہوتی ہے وہ، اور کلی کیسے اپنے وہ پر کھولتی ہے تو پھٹتا ہے نا وہ، اور فجر بھی پھٹنے کو کہتے ہیں. تو فاسق فسقہ سے، جو اللہ کی حدود کو پھاڑتا ہے، توڑتا ہے، یعنی حدود کراس کرتا ہے، جو اس کی لمٹ ہے وہ کراس کرتا ہے، اس کو فاسق کہتے ہیں. تو آپ دیکھیں اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہ کرنا انسان کو پھر کافر، فاسق، ظالم بنا دیتا ہے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. تو ان لوگوں نے پھر کیا کیا کہ کھلم کھلا جو ایسے پھر ان کے، اور آپ دیکھیں کہ تورات میں یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو یہاں لفظ آیا ہے، ایک بار دیکھ لیجئے، وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ، ان کے احبار اور ان کے ربانیوں کو بنایا گیا تھا اس کا حفاظت کا ذمہ دار، لیکن قرآن کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا ہے آپ بتائیے؟ کہیں آپ کو کوئی دلیل ملتی ہے کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ دار علماء اور مشائخ کو بنایا گیا؟ جی، کس نے حفاظت کا ذمہ لیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ سورہ ہجر میں فرماتا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، میری پسندیدہ آیت ہے یہ بھی، کہ اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. الحمدللہ آپ دیکھیں اللہ کا شکر احسان ہے کہ ایک ذرا سے فتحہ دمہ کسرہ یعنی زیر زبر پیش میں بھی کوئی فرق نہیں آیا. ایون جہاں سکون لگتا ہے، اگر آپ قرآن کی کوئی آیتیں لکھ کر کسی کو دیں اور اگر آپ نے سکون کی علامت نہیں لگائی، وہ جو گول علامت ہوتی ہے جو انڈین قرآن پہ ہوتی ہے اور سعودی قرآن میں ہلکی سی کچھ ایسی ہوتی ہے علامت سکون کی، ایون اگر آپ وہ بھی نہیں لگاتے تو آپ کی غلطی پکڑی جائیں گے، آپ کو 10 لوگ اٹھ کر کھڑے ہو کر کہہ دیں گے کہ آپ نے یہ آیت غلط لکھی، آپ نے یہاں پر یہ فلاں فلاں چیز نہیں لگائی. الحمدللہ سبحان اللہ. تو قرآن ایک تو سینوں میں محفوظ ہے الحمدللہ، اور لوگ آتے رہیں گے، لوگ چاہیں گے کہ اس کی غلط تعویل اور تشریح کر سکے، لیکن جو علماء حق ہوں گے وہ کبھی اس کی غلط تعویل اور تشریح ہونے نہیں دیں گے. نہیں، لوگوں کو حق کا حق اور باطل کا باطل پتہ چل جائے گا کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے. اور اسی لیے ہم کو دعا کرتے رہیں، کیوں میں وہ دعا کرتی ہوں کہ اللہم ارین الحق حقا وارزقنا اتباعہ، کہ اللہ تعالیٰ ہم کو حق کو حق ہی دکھا اور اس کی اتباع کرنے کی ہم کو توفیق دے. وہ ارین الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اور اللہ تعالیٰ ہم کو باطل کو باطل ہی دکھا تاکہ ہم اسے اجتناب برت سکیں، ان ہم کسی کے لپیٹ میں نہ آئیں، لوگوں کی خوبصورت باتوں کے جالوں میں نہ پھنس جائیں ہم. جو علماء سو ہیں، جو بکنے والے اور بیچنے والے اللہ کی آیت کو، اللہ تعالیٰ ہم ان کے بہکاوے میں نہ آئیں، ہمیں حق کو حق دکھا اور ہم عدل کے ساتھ اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کرنے والے بنیں انشاءاللہ. تو بہرحال یہ آیت ہمیں بہت سارے سبق دیتی ہے اور یہ آیت ہمیں بہت الرٹ کرتی ہے، اور یہ نہ سمجھے کہ صرف یہودیوں کا کام تھا. آج آپ دیکھیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم بھی قدم با قدم انہی لوگوں کی پیروی کرو گے، اور اس میں بالکل وہ آتا ہے جیسے بالکل سٹیپ بائی سٹیپ، بالکل فوٹ سٹیپس کو فالو کریں گے. جہاں جوتا رکھا تھا اسی جوتے پر تم قدم رکھو گے پچھلے لوگ، کہ تم بھی قدم با قدم ان قوموں کی پیروی کرو گے، یہاں تک کہ اگر وہ کسی گوہ کے بل میں جا چکے تو تم بھی وہیں جاؤ گے. اور آج وہی حال ہے کہ ہم بھی انہی قوموں کی پیروی کر رہے ہیں، انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، انہوں نے اللہ کی کتاب کو بیچ دیا تھا. اور اب دیکھیں لوگوں سے ڈرنا نہیں ہے، لوگوں سے نہ ڈرو، بلکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ مجھ سے ڈرو اور میری آیات کو تھوڑی قیمت پر نہ بیچو. اور یہی بات ہے کہ حق کو حق نہیں بتاتے تھے، وہ لوگ چھپا دیتے تھے حق کو اور باطل کا رنگ چڑھا کر پیش کر دیتے تھے اس کو لوگوں کے سامنے. دیکھیں دنیا کے جو فائدے ہیں وہ قلیل ہیں، بہت تھوڑے ہیں. دنیا ایسی خوبصورت بن کر آتی ہے ہمارے سامنے جس میں اللہ کی آیات کی پھر بے حرمتی ہوتی ہے، اس کی کوئی وقت باقی نہیں رہ جاتی، تھوڑی سی قیمت ہم لیتے ہیں دنیا کے لیے یا دنیا کے بدلے، لیکن یہ اصل میں بہت بڑی آفات ہے یہ، اور ہماری سلامتی کو خطرہ ہے اس سے. اور یہ بہت بڑی توفیق اور سعادت کی بات ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر ہم کو علم دیا تو ہم اس کو اس علم کو صحیح طریقے سے لوگوں کو بتائیں، لوگوں کی مرضی کے مطابق فتوی اور فیصلے نہ دیں. اور اجتہاد جب کریں گے تو اجتہاد میں بھی آپ کو حق کو سامنے رکھنا ہوگا. اور یہ سب کیسے، یعنی جو علم ہے اور تعلیم کے ذریعے سے یہ بات پھیلے گی، علم کے ذریعے سے ہی اللہ تعالیٰ کی تمام چیزوں کی حفاظت ہو سکتی ہے، علم کی وجہ سے حفاظت ہو سکتی ہے اور صحیح گواہی کی وجہ سے. نہیں، ہمارے پاس جب علم ہوگا اور ہم اس کی گواہی دیں گے کہ یہی صحیح ہے، تو پھر جو غلط کام کرنے والے لوگ ہیں پھر وہ ڈریں گے بھی، ذرا پیچھے بھی ہٹیں گے. اگر ہم جو ہے حق کو سامنے نہیں لائیں گے، ہم حق کی گواہی نہیں دیں گے، ہم صحیح علم لوگوں کے سامنے نہیں لائیں گے، پھر تو وہ جو مجرم قسم کے لوگ ہیں یا مجرم قسم کے جو علماء ہوتے ہیں وہ معاشرے پر چھا جائیں گے، پھر پوری طرح انہیں کی بات مانی جائے گی. تو لوگوں سے نہیں ڈرنا ہے ہم کو، اللہ سے ڈرنا ہے. دنیا کو ترجیح نہیں دینی ہے ہم کو، آخرت کو ترجیح دینی ہے. اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں یہاں بات کی گئی ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کی آیت کو بیچا تھا، جو علماء تھے. ایکچولی ان کے دل شقاوت ہے قلبی، جس کو ہم کہتے ہیں کہ یعنی شقی ہو جانا، یہ شین کاف والا شک، شک کرنے والا شک نہیں ہے، شقاوت دو نقطے والا قاف، شقاوت قلب جس کو کہتے ہیں، کہ دل کا اتنا سخت ہو جانا کہ اللہ کا بالکل ڈر اور خوف بالکل ختم ہو جانا. اور جو لوگ دنیا کو ترجیح دیتے ہیں نا، ان کے دل ایسے ہو جاتے ہیں، باطل پر اتنا جم جاتے ہیں وہ لوگ کہ پھر ان کو حق نظر ہی نہیں آتا ہے، وہ اللہ کے احکام کو ماننا ہی نہیں چاہتے، اللہ کے احکام ان کو نظر نہیں آتے، ان کو مشکل لگتے ہیں، ان کو مصیبت لگتی ہے اللہ کے احکام کو ماننے میں. تو جو دنیا کو خریدتے ہیں نا اللہ کے احکام کے بدلے، وہ پھر ایسے ہی ہوتے ہیں. تو یہ بہت خطرناک سچویشن ہے یہ. ہم کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کبھی بھی ایسے باطل نظریات کا حامل نہ بنا، ہم کو ایسے باطل پرست لوگوں سے بچا، دنیا میں ایسے جو لوگ ہیں ان سے ہم کو محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ نور تھی تورات، وہ ہدایت تھی، نور تھی، نور روشنی کو کہتے ہیں، ظلم و جہالت شک و حیرت و شبہات و شہوات کی تاریکیوں میں سے روشنی حاصل کی جاتی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرَى لِلْمُتَّقِينَ، کہ ہم نے موسیٰ اور ہارون کو حق و باطل میں فرق کرنے والی، روشنی عطا کرنے والی اور اہل تقویٰ کو نصیحت کرنے والی کتاب عطا کی تھی۔ یہ سبحان اللہ، آپ دیکھیں اس کو فرقان بھی کہا گیا ہے، تورات کو دیاءً بھی کہا گیا ہے، دعات سے روشنی، تو اس کے مطابق وہ لوگ فیصلہ کرتے تھے۔ یہودیوں کے جو جھگڑے ہوتے تھے اور ان کے جو فتاوا تھے، تو جو پیغمبر جو فرما بردار تھے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم کیا، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کرتے تھے، اور دوسرے لوگ بھی ایسے ہی تھے جو اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے، جو نیک لوگ تھے۔ تو انبیاء کرام دیکھا جائے تو تمام سردار ہیں، لیڈر ہیں، اور تورات کو جو لوگ یعنی اس زمانے میں، یعنی جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، یہ بنی اسرائیل کے وقت انبیاء ہی لیڈر ہوا کرتے تھے، اور تورات کو انہوں نے اپنا امام بنایا ہوا تھا، اسی کی پیروی کرتے تھے، اسی کے پیچھے چلتے تھے۔ لیکن یہود جو اپنے آپ سے خود یہود بن گئے، انہوں نے کیا کیا، ان رذیل لوگوں کو اس کی پیروی کرنے سے کس چیز نے روکا ہے؟ یعنی جو لوگ خود اب یہود بن گئے ہیں، اب یہ لوگ خود اپنے زبانوں سے خود نئے نئے فتوے دیتے ہیں، تو ان کو کس نے کہا ہے کہ یہ جو تورات ہے اس کے اچھے حصے کو چھوڑ دیں، اس میں سے فیصلہ نہ کریں؟ ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم دیا جاتا ہے لیکن اس کو قبول نہیں کرتے۔ تو اللہ کے رسول پر ایمان لگائے بغیر کوئی بھی نیک عمل قابل قبول نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ کیا اس بارے میں ان کے پاس کوئی رہنمائی ہے؟ تو ان کی رہنمائی کرنے والے رہنما موجود ہیں، جو تحریف کرنے، لوگوں کے درمیان اپنی سرداری قائم رکھنے کے لیے، اور حق کو چھپانے کے لیے، اور حرام مال کھانے کے لیے، وہ اس کے اتنے عادی ہو گئے ہیں، اس کی وجہ سے وہ لوگ خود ہی جو ان کے علماء تھے، جو ان کے سردار تھے، وہی ضلالت میں پڑے ہوئے ہیں، وہی پھر جہنم کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ یعنی اتنا ڈر نکل گیا تھا ان کے علماء کو کہ جبکہ وہ عالم تھے لیکن جھوٹ بات کی طرف دعوت دیتے تھے۔ اب دیکھیں کہ جو ابھی بتایا گیا نا آپ کو کہ ابن سوریہ نامی جو تورات کا سب سے بڑا عالم تھا، اور اس پر لوگ ایمان بھی رکھتے تھے، اعتماد بھی کرتے تھے، یعنی اس کو جانتے تھے لوگ کہ یہ صحیح ہے، کہ یہ صحیح بات کہے گا، لیکن ان کے علماء رسول اللہ کو نہیں مان رہے تھے، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ رسول اللہ ہے۔ تو یعنی کتنے انہوں نے لبادے اوڑھ رکھے تھے جھوٹ کے اور ملمہ سازی کے۔ تو ان کے جو احبار تھے، جو رہبان تھے، جو درویش عالم، جو ان کے ائمہ دین تھے ربانی، جو تورات کے مطابق فیصلے کیا کرتے تھے، تو ربانیون سے مراد باعمل علماء ہیں، جو لوگوں کی بہترین تربیت کرتے تھے، اور لوگوں کے ساتھ ان کا وہی شفیق برتاؤ تھا، رویہ تھا، جو انبیاء کرام کا ہوتا ہے۔ یعنی انبیاء کے بعد جو ان کے فالوورز ہوتے ہیں، جو نیک لوگ ہوتے ہیں، احبار سے مراد وہ علماء ہیں، یا جو علماء کبار جن کے قول کی اتباع کی جاتی ہے، اور جن کے آثار کو، ان کے عمل کو مد نظر رکھا جاتا ہے، اور وہ اپنی قوم میں اچھی شہرت رکھتے ہیں۔ وہ جو فیصلے کرتے تھے، جو نیک لوگ تھے، جو انبیاء کے فالوورز تھے، وہ تو نیک لوگ تھے، وہ اچھے فیصلے کرتے تھے، تورات کے مطابق فیصلے کرتے تھے، لیکن ان کے بعد جو علماء آئے، جو یہود بن گئے تھے لوگ، اور پھر انہوں نے خود ساختہ طریقے ایجاد کیے، پھر انہوں نے کیا کیا، سب تتر بتر کر ڈالا، چونکہ وہ نگہبان بنائے گئے تھے اللہ کی کتاب پر، اور اللہ کی کتاب کی خبر گیری پر وہ مقرر تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری ڈالی تھی، ان کو اپنی کتاب کا امین بنایا تھا، اور یہ کتاب ان کے پاس ایک امانت تھی، اس میں کمی بیشی، دراصل یہ بہت بڑا جرم تھا، اور اس کتاب کی تعلیم دینے ان کے اوپر فرض قرار دیا گیا تھا، وہ خود اس پر گواہ تھے، اور اس کتاب میں جو بھی احکامات تھے وہ اس کے بارے میں جانتے تھے۔ تو اب دیکھیں کہ اہل علم پر بہت بڑی ذمہ داری آتی ہے، جو جوہلا پر نہیں ڈالی گئی ہے، کیونکہ جس ذمہ داری کا بوجھ ان پر ڈالا گیا ہے، اس کو احسن طریقے سے نبھانا ان پر واجب ہے، اور انسان کو ہمیشہ سستی اور کاہلی سے بچنا چاہیے۔ جہاں پر جب اچھے لوگ سستی اور کاہلی کا شکار ہو جاتے ہیں، جہالت کی پیروی کرنے لگتے ہیں، تو پھر برائیاں شروع ہونا شروع ہوتی ہیں۔ تو جہالت کی پیروی نہ کریں کبھی بھی، اور جو بھی اللہ تعالیٰ ہم پر احکامات فرض کیے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اذکار ہیں، جو عبادات ہیں، تو فرض عبادت کی پابندی تو بہت اچھی بات ہے، لیکن صرف اس کی پابندی ہی کافی نہیں ہے، بلکہ آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو حق کو حق بھی بتانا ہے، کہ خیر کے کام کرنا ہے، برائی کو دنیا سے ختم کرنا ہے، اور برائی کو برائی کہہ کر بولنا ہے، بتانا ہے کہ یہ برائی ہے، تبھی اہل علم نجات پا سکتے ہیں۔ تو اہل علم سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ وہ لوگوں کو تعلیم دے، اور انہیں ان دینی امور سے آگاہ کریں۔ یعنی ہماری ذمہ داری بنتی ہے، جو بھی لوگ جانتے ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ لوگوں کو صحیح بات سے آگاہ کریں، اللہ کی کتاب کو چھپا کر نہ بیٹھ جائیں۔ آج جو لوگ جس کے محتاج ہیں، یعنی عوام، پبلک، کیونکہ وہ لوگ جانتے ہی نہیں نا، اس لیے وہ جہالت میں مبتلا ہے۔ اگر آپ ان کو تعلیم دیں گے، آپ ان کو بتائیں گے، تو تبھی تو وہ جانیں گے نا۔ پھر آپ مجھے بتائیں کہ ہم پر کتنی بڑی ذمہ داری بنتی ہے آپ بتائیں، مجھ پر اور آپ پر، یعنی آج میری اور آپ کی ذمہ داری کہ ہم چین سے سو سکتے ہیں، کتنا کام کرنا باقی ہے، ابھی ہمارے معاشرے میں کتنی جہالت ہے آپ بتائیے. تو یہ اہل علم کی ذمہ داری ہے کہ وہ عام پبلک کو، عوام کو دینی امور سے آگاہ کریں اور صحیح بات بتائیں، اللہ کا تقوی ان کے اندر پیدا کریں تاکہ وہ اللہ کے تقوی کی وجہ سے ہر نیک کام کرنے پر راضی ہوں. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرمائے کہ تم لوگوں سے نہ ڈرو، تم مجھ سے ڈرو اور میری آیت کے بدلے تھوڑا سا فائدہ حاصل نہ کرو، یعنی متاع قلیل کی خاطر حق کو چھپا کر باطل کا اظہار نہ کرو. اور جو علم والا ہے اگر وہ آفات سے محفوظ ہو جاتا ہے تو یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے اصل میں، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی. کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہمارا جو یعنی علم اور اللہ کا فضل و کرم، یہی تو چیز ہم کو آگ سے بچائے گی نا. یعنی ہم کیوں گناہ نہیں کرتے، ہم کیوں برے کاموں کی طرف نہیں جاتے؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ گناہ ہم کو ہلاک کر دے گا. تو علم انسان کو آگہی اور شعور دیتا ہے. علم کے بعد پھر اس کے بعد اس کو پھیلانا ضروری ہے، تعلیم اور تعلم، اور اس کے لیے جدوجہد ضروری ہے، یعنی اسٹرگل کرنا. اور یہی ہمارا مقصد ہونا چاہیے، یہی ہمارے پیش نظر رہے کہ اللہ تعالیٰ نے علم کی امانت ہم سب کے سپرد کی ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہم پر عائد کی ہے، اور اس کو اس علم پر گواہ بھی بنایا ہے. تو پھر چاہیے کہ ہم کو اللہ سے صرف ڈرنا ہے، لوگوں سے نہیں ڈرنا ہے، اور علم کو امپلیمنٹ کرنا ہے، عمل میں ڈھالنا ہے، اور دین پر دنیا کو ترجیح نہیں دینی، ہمیشہ دین کو ترجیح دینی ہے. اور کسی بھی عالم کی بدبختی یہ ہے کہ وہ بیکاری کو اپنی عادت بنا لے اور جن چیزوں کو اسے حکم دیا گیا ہے ان کو قائم نہ کرے، اور جس چیز کی حفاظت کی ذمہ داری اس پر ڈالی گئی ہے اسے پورا نہ کرے. ایسے شخص نے علم کو بیکار اور ضائع کر دیا، دراصل یہ دنیا کے بدلے دین کو اس نے فروخت کر دیا. یعنی وہ لوگوں سے زبردستی غلط فیصلے لوگوں کے لیے کرتا ہے اور رشوت لیتا ہے، تو اس نے یہ غلط فتوے دے کر مال سمیٹا اور اللہ کے بندوں کو اجرت لے کر جو ان کا من چاہا فتویٰ تھا وہ دے دیا. تو اللہ نے تو اس پر احسان کیا تھا کہ اس کو علم دیا تھا، لیکن اس نے کیا ناشکری کی. اللہ تعالیٰ نے اس کو جو عظیم نعمت دی تھی اس نے اس عظیم نعمت کا غلط استعمال کیا اور دوسروں کو اس نعمت سے محروم کر دیا، یعنی ان کو صحیح علم نہیں پہنچایا اس نے. تو اس سے ہم کو ہمیشہ دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. تو ومن لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون. تو جو اللہ کے نازل کیے ہوئے احکامات کے مطابق حکم نہ دے، یعنی جو واضح حق ان کے پاس آ گیا اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے، بلکہ اپنی جو بھی غلط اس کے اغراض تھے، مقاصد تھے، اس کی وجہ سے وہ باطل فیصلہ کرے، یہ باطل کا ساتھ دے، تو ایسے لوگ کافر ہیں. تو اللہ کی نازل کردہ کتاب کو چھوڑ کر کسی اور قانون کے مطابق فیصلے کرنا یہ اہل کفر کا شیوا ہے. اور بعض اوقات یہ ایسا کفر بن جاتا ہے جو کرنے والے کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر کسی اور قانون کے مطابق فیصلے کرنا جائز اور صحیح سمجھتا ہے. اب دیکھیں آج اگر ہم ہندوستان میں ہیں بھی تو ہم جانتے ہیں کہ ہم مجبور ہیں، لیکن کم از کم فیملی جو ہمارے لاز ہیں وہ ہم کو اسلام کے مطابق حل کرنے کی اجازت ہے، الحمدللہ الحمدللہ. ہاں جو کرمنل لاز ہے وہ ہم ہندوستان ہی کے فالو کریں گے، لیکن وہ بھی ہم مجبوری میں فالو کر رہے ہیں کیونکہ ہم مائنورٹی میں، میجورٹی میں نہیں ہیں اور ہم محکوم ہیں فی الحال وہاں پر. تو کم از کم ہمارے دل میں کراہت ہونی چاہیے کہ اگر ہم اگر ان کے فیصلوں کے حساب سے چل رہے ہیں کرمنل لاز میں، تو یہ بھی ہمارے لیے دراصل دیکھا جائے تو ناقابل قبول ہے، لیکن اب مجبور ہے تو کیا کریں گے. لیکن الحمدللہ کم از کم جو ہمارے فیملی لاز ہیں، نکاح ہے، طلاق ہے، وراثت ہے، وصیت ہے، مہر، یہ ساری چیزیں، اس کی ہم کو الحمدللہ مسلم پرسنل بورڈ کے ذریعے سے اجازت ملتی ہے کہ ہم اپنی قرآن کے مطابق، شریعت کے مطابق اس کے فیصلے کر سکتے ہیں الحمدللہ. تو پھر ہم کو اس پہ شریعت کی طرف ہی رجوع کرنا چاہیے، نہ کہ وہاں کی گورنمنٹ کی عدالتوں کی طرف جانا چاہیے. اور اگر عدالت میں چلے بھی گئے تو وہاں پر یہی کہنا چاہیے کہ ہم کو ہمارے مسلم پرسنل لا بورڈ، جو ہمارا اسپیشل لا بورڈ ہے، اس کے تحت ہم کو فیصلہ کرنا ہے، جو قرآن کے تحت ہم کو فیصلہ کرنا ہے، شریعت کے تحت فیصلہ کرنا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. جس کو حکمت دی گئی اس کو خیر کثیر دی گئی، یہ بات ہمیں ملتی ہے قرآن میں. تو حکمت دیکھا جائے تو ایکچولی وہ علم ہی ہے، یا اس کے مطابق انسان حکمت کے مطابق، اللہ تعالیٰ کی دی گئی حکمت کے مطابق فیصلے کرتا ہے الحمدللہ. بہرحال بس یہی دو آیت تھی، اور یہی آیت کو میں نے آپ سے کہا تھا کہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے، اور ایک ہوم ورک تھا آپ کے لیے اصل میں کہ جو عربی ڈکشنری ہوتی ہے، جیسے بہت ساری ڈکشنری ہیں آپ لوگ خود سرچ کر لیجئے گا، تو اس میں نور، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو اپنی کتاب کے لیے نور کا نام دیا ہے تورات کے لیے، اس کے معنی لکھ کر لائیے گا، اس میں اس کے لفظی معنی کیا بتائے گئے ہیں اور اصطلاحی معنی کیا ہیں، وہ آپ کا ہوم ورک ہے. تو آپ لوگ پلیز وہ ڈھونڈ کر اس کے معنی لکھیے گا، یہیں پر مجھے اس کے معنی آپ بتائیے گا، یہاں پر پیسٹ کر کے آپ مجھے بھیجیے گا، ٹھیک ہے؟ بارک اللہ فیکم. کوئی پرسن جو ہے گروپ میں یہ ہوم ورک جو میں نے دی ہوں وہ ڈال دیجیے گا پلیز، کہ نور کے کیا معنی ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو جب نور کہا جاتا ہے تو اس کے کیا معنی بنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بارک اللہ فیکم، جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.